बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 163 سے 164 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسگری۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اور کلام نور کے بعد اخبارات و جرائد پر مشتمل پروگرام آئین صحافت آپ سن سکیں گے، اور پروگرام آئین صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام دریچے کے بعد ہماری نشریات کا اس وقت کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر آپ سن سکیں گے۔ سامعین، تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کراچی میں پاکستانی بحریہ کے سربراہ سے ملاقات اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ عراق میں الصدر سیاسی دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے ملک کے آئندہ وزیر اعظم سے نہ مشرق نہ مغرب کی پالیسی اپنانے پر زور دیا ہے۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے افغانستان میں امریکہ کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی ایک اسٹریٹجک شکست تھی۔ ہندوستان میں پتھر کے کوئلے کی قلت کی وجہ سے بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور ایران کی قومی فٹ بال ٹیم فیفا کی تازہ درجہ بندی میں ایک درجہ مزید بہتر پوزیشن کے ساتھ ایشیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کراچی میں پاکستانی بحریہ کے سربراہ سے ملاقات اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق چیف آف جنرل اسٹاف محمد باقری اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان نے پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ جنرل باقری اور ایڈمرل نیازی نے باہمی دلچسپی کے امور، ایران پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال، نیز دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان تعاون کی سطح کے بارے میں بات چیت کی۔ ملاقات میں میری ٹائم سیکورٹی، نیز خطے کی سلامتی کے حوالے سے رونما ہونے والے واقعات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے بدھ کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا سے بھی الگ الگ ملاقات کی تھی۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں بریت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں بریت کی درخواست احتساب عدالت کے جج نے خارج کر دی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ فرد جرم آئندہ سماعت پر عائد کی جائے گی۔ اس کیس کی سماعت کے موقع پر خود آصف علی زرداری اپنے وکیل فاروق ایچ نائک کے ہمراہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائنز پی آئی اے نے جعلی دستاویزات پر بھرتی ہونے والے 1500 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جعلی دستاویزات پر پی آئی اے میں بھرتی ہونے والوں کو برطرف کرنے کا یہ فیصلہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کے شہری ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان بھی موجود تھے۔ پی آئی اے میں جعلی دستاویزات کی بنیاد پر بھرتیوں کا معاملہ کافی دنوں سے زیر بحث تھا اور اس پر طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں پی آئی اے پر یورپی یونین کی جانب سے عائد پابندی پر بھی بات کی گئی۔ عراق میں الصدر سیاسی دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے ملک کے آئندہ وزیراعظم سے نہ مشرق نہ مغرب کی پالیسی اپنانے پر زور دیا ہے۔ عراق میں الصدر سیاسی دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے، جن کی قیادت والا اتحاد سائرون قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں سب سے آگے ہے، آج اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بدعنوانیوں کے خلاف جنگ کی جائے اور آئندہ وزیراعظم نہ مشرق نہ مغرب کی پالیسی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مقتدی صدر نے ملک کے تمام سیاسی دھڑوں اور جماعتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ تحمل و بردباری سے کام لیں اور ذاتی اور پارٹی مفادات کے بجائے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی وقار اور ساکھ کی بحالی پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق غاصبانہ قبضے، دہشت گردی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف ڈٹا رہے گا، نیز ہمارے ہاتھ کسی بھی عراقی شہری کے خلاف نہیں اٹھیں گے۔ عراق کے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو ہونے والے انتخابات میں مقتدی صدر کی قیادت والے اتحاد سائرون نے 70 نشستیں حاصل کی ہیں۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف مارک ملی نے افغانستان میں امریکہ کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی ایک اسٹریٹجک شکست تھی۔ امریکی فوج کے سربراہ نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں کہا کہ افغانستان کی اشرف غنی حکومت اور افغان فوج نے توقع سے پہلے ہتھیار ڈال دیے اور یہ چیز امریکہ کے سیکورٹی اندازے کی ایک بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ لوئڈ آسٹن نے کہا تھا کہ امریکی فوجی اگر افغانستان سے نہیں نکلتے تو طالبان کے حملوں میں انہیں بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کے دوران 2461 امریکی فوجی ہلاک اور 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ وعدہ رہے کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ ناکام فوجی موجودگی ہی دہشت گردی اور منشیات کی پیداوار میں اضافے، لاکھوں افغان شہریوں کی ہلاکتوں، افغانستان میں بدامنی پھیلنے اور اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی ہے۔ افغانستان کے صوبے کنڑ میں شیگل کے علاقے میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں ایک پولیس افسر ہلاک اور متعدد طالبان عناصر زخمی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس دھماکے میں 11 طالبان عناصر زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں 15 اگست کو، جب سے طالبان نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ملک کے مختلف صوبوں من جملہ جلال آباد، مزار شریف، خوست، بغلان اور کابل میں دہشت گردانہ بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، جس میں اب تک سینکڑوں عام شہری جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ جبکہ افغان عوام طالبان کو امن کی فراہمی اور تحفظ میں ناکام قرار دے رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں پتھر کے کوئلے کی قیمت کی قلت کی وجہ سے بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے اور متعدد پاور پلانٹوں کے بند ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حکومت نے کہا ہے کہ پورے ملک میں پتھر کے کوئلے کی قلت کا بحران جاری ہے اور 18 پاور پلانٹوں میں کوئلہ ختم ہو چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پتھر کے کوئلے کی غیر معمولی پیداوار کے بعد بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور بہت سے پاور پلانٹ بند ہو گئے ہیں اور بند ہونے والے ہیں۔ ہندوستان میں 135 ایسے پاور پلانٹ ہیں جہاں کوئلے سے بجلی بنائی جاتی ہے، لیکن اب حکومت کا ہی کہنا ہے کہ ان میں سے 18 پاور پلانٹ ایسے ہیں جہاں کوئلہ ختم ہو چکا ہے اور صرف 20 پلانٹ ایسے ہیں جہاں 7 یا اس سے زیادہ دنوں کا اسٹاک موجود ہے۔ کوئلے کی قلت کا بحران ایسے وقت میں جاری ہے جب گزشتہ اتوار کو وزیر توانائی آر کے سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کوئلے کا کوئی بحران نہیں ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اگر فوری طور پر کوئلے کی فراہمی نہ کی گئی تو دارالحکومت دہلی اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے معارب الجوف اور الحدیدہ پر بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں اور اس اتحاد میں شامل کرائے کے فوجیوں نے صوبے معارب الجوف اور الحدیدہ کو زمینی اور فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک عسکری ذریعے نے بتایا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے معارب کے شہر العبدیہ کو 18 بار، الجوبہ کو 11 بار اور سربہ کو 1 بار جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ صوبے الجوف کے شہر خب الشاف پر 3 بار حملہ کیا ہے۔ ادھر صوبے الحدیدہ میں یمن کے دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ جارح سعودی اتحاد اور اس کے کرائے کے فوجیوں نے جنگ بندی کی 200 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے اور الفاظہ جبلیہ، عبدالرحمی اور تحیتہ پر بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ سیونی حکومت کے فضائی حملے میں 1 شامی فوجی جاں بحق اور 4 دیگر فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق غاصب سیونی حکومت نے شام کے صوبے حمص کے شمال مغربی شہر تدمر کو آج جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 1 شامی فوجی جاں بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ سیونی فوج نے یہ حملہ تدمر کے جنوبی علاقے پر کیا۔ اس حملے کے جواب میں شامی فوج کے اینٹی ایئرکرافٹ یونٹ نے بھی اپنی کارروائی کی۔ سابرے نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے ڈرون طیارے شام سے ملنے والے سرحدی علاقوں کی فضا میں پرواز کرتے رہتے ہیں، جس کا مقصد مزاحمتی گروپوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانا ہے۔ ادھر فلسطین کے مزاحمتی گروپوں نے فلسطینی قیدیوں کی حمایت پر تاکید کی ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد نخالہ نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے ضرورت پڑنے پر جنگ کا راستہ اپنانے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسی اثنا میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے رام اللہ کے جنوب میں فائرنگ کر کے 1 فلسطینی کو شہید کر دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے آج الصبا رام اللہ کے جنوب میں قلندیہ چیک پوسٹ پر اس فلسطینی کو بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایرانی قومی فٹ بال ٹیم فیفا کی تازہ درجہ بندی میں 1 درجہ مزید بہتر پوزیشن کے ساتھ ایشیا کی پہلی اور دنیا کی 21 ٹیم بن گئی ہے۔ فیفا کی جانب سے جاری کردہ دنیا بھر کی قومی ٹیموں کی تازہ رینکنگ میں ایران کی فٹ بال ٹیم دنیا کی 21 بہترین ٹیم ہے، جبکہ ایشیا میں وہ پہلے نمبر پر ہے۔ فیفا کی سائٹ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیفا آئندہ ہفتے ٹیموں کی درجہ بندی کی جدید فہرست جاری کرے گا۔ فیفا کی تازہ ترین رینکنگ میں ایران کی قومی ٹیم کو مجموعی طور پر 1545 پوائنٹ ملے ہیں اور 1 درجہ بہتر پوزیشن کے ساتھ وہ دنیا کی 21 بہترین ٹیم بن گئی ہے، جبکہ ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی. اور سامعین پروگرام گرد و پیش میں اب سیاسی مسائل پر گفتگو. ایران کے مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے اپنے دورے پاکستان میں اس ملک کے اعلی سول اور فوجی حکام سے ملاقات کی ہے. اس تناظر میں ہمارے ساتھی حسین تقوی ٹیلی فون لائن کے ذریعے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے اپنے دورے پاکستان میں اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کا استقبال کیا اور ایرانی وفد کے دورے کا خیر مقدم کیا. بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ عسکری قیادت کا دورہ پاکستان علاقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خاص اہمیت کا حامل ہے، اور علاقے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کے تناظر میں اس دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے. ہم اگر علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر ایک نگاہ ڈالیں تو اس وقت سب سے اہم مسئلہ افغانستان کا ہے، اور گزشتہ ایک مہینے سے بھی زیادہ عرصے کے دوران افغانستان میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں وہ ہمسایہ ملکوں کے لیے تشویش کا باعث بھی بن رہے ہیں. اور یہ تشویش جو افغانستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، یہ تشویش بجا ہے اس لیے کہ افغانستان کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ تشویشناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور حالیہ دنوں میں افغانستان کے صوبے قندوز میں جو دہشت گردانہ واقعہ رونما ہوا اس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور 150 سے زیادہ نمازی اس خودکش حملے میں شہید ہوئے. بہرحال دہشت گرد تکفیری گروہ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس وقت کابل پر طالبان جو ہیں ان کی حکومت ہے اور افغانستان جو ہے وہ اس وقت ان کے اختیار میں ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری سیکیورٹی کی بھی سب سے پہلے طالبان پر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، اور طالبان کو اپنے ملک کے عوام کی سیکیورٹی جان و مال کے تحفظ کے لیے ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. بہرحال پاکستان اور ہندوستان کی سول و عسکری قیادت اس حوالے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اپنی جو ان کی پریشانیاں ہیں اس کا اظہار کر رہی ہے کہ جیسے جیسے سردی کا موسم نزدیک آ رہا ہے ایک انسانی المیہ جو ہے وہ افغانستان میں رونما ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی عالمی برادری جو ہے وہ اپنی انتباہات جو ہے وہ دے چکی ہے. حال ہی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے بھی اس نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے میدان میں آئیں. بہرحال یہ جو ملاقاتیں اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کی پاکستانی حکام سے ہوئی ہیں، ان میں بھی یہ موضوع جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے. اس کے علاوہ سرحدوں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے مسائل اور خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ بہرحال دہشت گردی کا مسئلہ ایک علاقائی صورتحال کے تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنی ایک تقریر میں تاکید کی ہے کہ عراق اور شام سے دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان میں جمع ہو رہے ہیں، اور یہ ہمسایہ ملکوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور پوتین نے اس حوالے سے جو ہے وہ شدید نگرانی جو ہے وہ سرحدوں کی اس پر بھی تاکید کی ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اور دہشت گردی وہاں سر اٹھا رہی ہے، یہ تمام موضوعات جو ہیں علاقائی ملکوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس وقت بھی کہ جب افغانستان میں محمد اشرف غنی کی حکومت تھی، کہ امریکہ شام اور عراق سے دہشت گردوں کو، خاص طور پر دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کے بچے کچھ عناصر کو افغانستان منتقل کر رہا ہے، اور یہ بات اب حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ان تمام موضوعات کو دیکھتے ہوئے علاقائی ملکوں کا باہمی تعاون جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، اور یہ جو دورے ہیں وہ بھی اسی تناظر میں قابل اہمیت ہیں، اور ہمسایہ ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ علاقہ امن و سلامتی کی طرف جو ہے وہ بڑھے۔ امریکہ نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی کہ وہ علاقے کو ناامن کرے، لیکن علاقے سے، خاص طور پر افغانستان سے، جو امریکہ کی ذلت آمیز جو ہے پسپائی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب علاقائی ممالک جو ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کو داخلی مضبوط کرنے پر یقینی طور پر توجہ دیں، اور افغانستان کے جو حکمران ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، جو ٹیلی فون لائن کے ذریعے ایران کے مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کے دورے پاکستان اور اس ملک اعلیٰ سول اور فوج حکام سے ملاقات پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، راستہ یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا، راستہ یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں، آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، اے علیم چل تو بھی راہ لے مدینے کی، اے علیم چل تو بھی راہ لے مدینے کی، بس و
وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا کہ بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 مہر، 7 ربیع الاول اور 14 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ربیع الاول سن 342 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور عالم، شاعر اور ادیب علی بن محمد تنوخی نے 64 سال کی عمر میں جنوبی عراق کے شہر بصرے میں وفات پائی۔ وہ موجودہ ترکی کے مشرق میں واقع علاقے انطاکیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ نوجوانی کے دور میں وہ بغداد چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ ریاضی کے علاوہ ادبی علوم بھی تنوخی کا شمار اس وقت کی معروف شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ فقہ، اصول فقہ اور حدیث کے میدان میں بھی نابغہ عصر سمجھے جاتے تھے۔ تنوخی اس زمانے کے تمام مروجہ علوم حاصل کر کے بصرے لوٹ گئے اور قضاوت کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس بنا پر انہوں نے قاضی تنوخی کے نام سے شہرت پائی۔ وہ بہترین خطیب بھی تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے عراق کے بڑے علماء کے درمیان بہترین خطیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ تنوخی نے ایک دیوان کے علاوہ کئی کتابیں بھی یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں، اور ان میں کتاب العروض کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چودہ اکتوبر سن 1772 عیسوی کو سویڈن کے معروف کیمیا دان کارل ویلہیم شیل نے کلورین گیس دریافت کی۔ یہ گیس جو اہم کیمیاوی عناصر میں سے ایک ہے، آکسیجن کے بعد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ گیس عام درجہ حرارت میں زہریلی اور مہلک ہوتی ہے اور سبزی مائل ہوتی ہے۔ کلورین گیس کے طب میں بہت سے استعمال ہیں۔ تیل صاف کرنے کے کارخانوں اور مصنوعی ربڑ بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ 14 اکتوبر سن 1880 عیسوی کو فرانسیسی سائنسداں پیئر کیوری نے اپنے بھائی پال کیوری کے ساتھ مل کر الٹرا ساؤنڈ لہروں کی دریافت کی۔ الٹرا ساؤنڈ ایسی آوازیں ہیں جن کو انسان نہیں سن سکتا۔ یہ ایک سیکنڈ میں 20,000 مرتبہ مرتعش ہوتی ہیں۔ پیئر کیوری اور ان کے بھائی نے وسیع تحقیقات کر کے فزکس کی یہ اہم دریافت کی۔ قابل ذکر ہے کہ الٹرا ساؤنڈ لہروں کو بعض جانور خوب سن سکتے ہیں۔ 14 اکتوبر 1882 کو پاکستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعہ پنجاب کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام سے پہلے بر صغیر میں بمبئی، مدراس اور کلکتے میں 3 جامعات قائم ہو چکی تھیں، مگر یہ تمام جامعات صرف امتحان لینے والے ادارے تھے، جبکہ جامعہ پنجاب نے اپنی زندگی کا آغاز امتحانی اور تدریسی جامعہ کی حیثیت سے کیا۔ جولائی 1960 میں جامعہ کے نئے کیمپس کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ نیا کیمپس 10 مربع میل سے بھی زیادہ رقبے پر مشتمل ہے اور اس کی جدید طرز کی عمارتوں کے ڈیزائن اطالوی آرکیٹیکٹس نے تیار کیے ہیں۔14 اکتوبر 1953 کو مسلح صہیونیوں نے غرب اردن میں واقع گاؤں قبیحہ میں ایک اور جارحیت کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے اس گاؤں پر قبضہ کر کے مسلسل 2 دن تک بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے، جن کی قیادت ایریل شیرون کر رہے تھے، 42 فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور بہت سے فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ اس کے علاوہ دسیوں گھروں اور ایک اسکول کو بھی بم سے اڑا دیا۔ May 13, 1374 کو حوزہ علمیہ قم کے استاد آیت اللہ محمد باقر محسنی باقری نے 89 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1285 میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشہد چلے گئے اور اس کے بعد قم چلے گئے، جہاں انہوں نے شیخ عبد الکریم حائری یزدی اور سید حسین بروجردی جیسے اساتذہ سے قصبہ فیض کیا اور وہاں سے وہ ملائر چلے گئے۔ ملائر میں انہوں نے نہ صرف دینی مدرسہ قائم کیا بلکہ امام بارگاہ، مسجد اور لائبریری بھی تعمیر کروائی۔ انہوں نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ساتھ ہی تبلیغ دین کا کام بھی جاری رکھا۔ 1374 میں ایک مختصر بیماری کے بعد انہوں نے وفات پائی اور انہیں قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں دفن کیا گیا۔ May 13, 1377 کو ایران کی علمی شخصیت پروفیسر سید محمد علی صغیر کا انتقال ہوا۔ وہ 1294 میں کرمانشاہ میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے دینی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد تہران یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ساتھ ہی تشیع کے دفاع اور اس کے بارے میں شبہات کا جواب دینے کی بھی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے بہت سے دینی اور ثقافتی مراکز بھی قائم کیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ دخان کی 1-4 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم.
حم ميم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے، اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سامعین، قرآن کریم کی 7 سورے حروف مقطعہ یعنی حم میم سے شروع ہوتی ہیں. اس سورے کے علاوہ گزشتہ 4 سورے اور بعد میں آنے والی 2 سورے بھی اسی حروف مقطعہ سے شروع ہوتی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ عام طور پر ان حروف کے بعد گفتگو قرآن کریم کی عظمت اور انسانوں کی ہدایت کے بارے میں اس کے کردار کی ہوتی ہے. اس سورے میں بھی پروردگار عالم نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، ایسی کتاب جس کے مفاہیم واضح و روشن اور اس کی تعلیمات زندہ ہیں، جو خود اپنی حقانیت پر دلیل ہے. آیت کریمہ میں خصوصی طور پر اس کتاب کی اہمیت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہ کتاب ہر سال بہترین زمانے یعنی شب قدر میں نازل ہوئی ہے. آیت کریمہ پھر شب قدر کی اہمیت کے بارے میں تاکید کرتی ہے. شب قدر کے جس میں قرآن نازل ہوا ہے نہایت بابرکت رات ہے، کہ جس میں عالم بشریت کے مقدرات نزول قرآن کریم کی بنا پر بالیدگی حاصل کرتے ہیں. ایسی رات جس میں 1 سال تک کے لیے مخلوقات کی تقدیر اور مقدرات تحریر کیے جاتے ہیں اور ہر طرح کے اہم امور اور تقدیر ساز فیصلہ اسی رات میں معین اور مشخص ہوتا ہے. یہ آیتیں اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کتاب انسانوں کو خبردار و متوجہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. چنانچہ قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد بھی لوگوں کو واعظ و نصیحت اور انذار تھا، تاکہ انسان غفلت کا شکار نہ ہو جائیں اور اپنے عظیم وجود کو پامال نہ کر دیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند عالم کی ایک دیرینہ سنت ہے کہ اپنے رسولوں کو ظالموں اور گمراہوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زنجیر نبوت و رسالت کے آخری حلقہ ہیں. سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت میں بعض وقت بہت زیادہ اہمیت و قداست سے بہرہ مند ہوتے ہیں، جیسے شب قدر کہ جو قرآن کریم کے نزول کی شب اور انسانوں کی تقدیر معین ہونے کی رات ہے. رات کا سناٹا انسان کی معنویت اور ترقی و پیشرفت میں خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآنی ثقافت میں رات کے سناٹے میں عبادت اور دعا و مناجات کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ایسے معاشرے میں جس میں خوف و ہراس اور غفلت کا دور دورہ ہو، بشارت و خوشخبری کا پیغام سنانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے اور واعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں راہ راست پر بلایا جائے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی پانچویں اور چھٹی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
امرًا من عندنا انا كنا مرسلین رحمتًا من ربك انه هو السميع العليم۔
اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ اور ہم نے تو تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں نزول قرآن کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور اب ان آیات میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر اسلام کا منصب رسالت پر فائز ہونا دونوں خداوند عالم کے حکم سے ہے، جس کا منشا بندوں پر پروردگار عالم کا لطف و کرم اور رحمت الہی ہے۔ واضح سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو جو بے شمار مادی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اس وقت مرحلے کمال پر پہنچیں گی جب انسان کی سعادت و کامرانی کی طرف ہدایت کے ہمراہ ہوگی، اور یہ ہدایت آسمانی کتاب اور انسانی شکل میں پیغمبر کے وجود کے بغیر، کہ جو اس کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو، ممکن نہیں ہوگی۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پورا قرآن کریم پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے اور یہ خدا کا کلام ہے، نہ کہ پیغمبر اسلام کا کلام۔ صرف کتاب کا نازل ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی و مفاہیم کو بیان کرنے والے کا بھی ہونا ضروری ہے، اور عملی طور پر ایک رہنما کا وجود بھی لازم ہے، اور بے شک پیغمبران الہی پر ایسی ہی ذمہ داریاں عائد تھیں۔ انسانوں کی تربیت اور ہدایت رحمت الہی کے جلووں میں سے ایک عظیم جلوہ ہے، اگرچہ افسوس ہے کہ بہت سے انسانوں نے اپنے آپ کو اس رحمت الہی سے محروم کر لیا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی ساتویں اور آٹھویں آیتوں سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔
وہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات عطا کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ بزرگوں کا بھی پروردگار ہے۔ مشرکین کے غلط افکار و خیالات یہ تھے کہ زمین اور آسمان اور فطری مخلوقات جیسے ہوا اور بارش کو بھی خدا کے نام سے جانتے تھے اور انہیں بھی خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے، لیکن ان آیتوں نے اس طرح کے غلط عقائد پر خط بطلان کھینچتے ہوئے تاکید کی ہے کہ کائنات کے تمام امور کا چلانے والا اور پروردگار وہی خدا ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت و پرستش کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد اسی صحیح میں ہے کہ خداوند عالم کے سلسلے میں مرحلہ یقین تک پہنچ جائے، تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ واضح و روشن نظریہ یہ ہے کہ وہ اکیلا اور بے نظیر ہے، کیونکہ اس کی وحدانیت اور ربوبیت کے آثار اور نشانیاں کائنات کے تمام ذروں میں پائی جاتی ہیں، پس لازم ہے کہ صرف اس کی طرف ہی رجوع کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ وہ نہ صرف کائنات کا پروردگار ہے بلکہ تمہارا بھی پروردگار ہے، اور تمہارے آباء و اجداد بلکہ تمام آدمیوں کا ابتدا سے لے کر اب تک کا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تمام انسانوں کی موت اور زندگی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ایک ہی ہے، اور عالم ہستی ایک ربوبیت و مدیریت کے وجود سے کہ وہی خدائے واحد و یکتا ہے، جاری و ساری ہے۔ آسمانی کتابوں کا نازل کرنے والا وہی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے کا خالق ہے، اور اس کے بنائے ہوئے شریعت کے قوانین فطرت کے قوانین سے ہم آہنگ ہیں۔ اپنے آبا و اجداد کے غلط عقیدے اور سنت پر عمل کرنے کے بجائے خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرو کہ وہی تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا خالق ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامن، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، کسی بھی قسم کی بدعنوانی قابل قبول نہیں، صدر مملکت۔ واشنگٹن پوسٹ، ناروے تیر کمان سے مسلح ایک شخص نے کئی لوگوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ روزنامہ الاخبار، امریکہ کی نئے وزیر خارجہ ماسکو کے بعد بیروت پہنچی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ابتکار، عراق میں انتخاباتی ہنگامہ۔ عراق میں انتخابات کے سلسلے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، نتائج میں تھوڑا فرق بھی ہوا اور کچھ فریقوں نے اعتراض بھی کیا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ عراق کے انتخابات خاص قسم کی منصوبہ بندی کے ساتھ منعقد کرائے گئے ہیں۔
مثال کے طور پر انتخاباتی حلقوں کی تعداد 18 سے 82 کر دی گئی اور ہر ووٹر جہاں چاہے وہاں ووٹ ڈال سکتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القاظمی کے حکم سے فوجی اور نامہ نگار اپنے وطن سے دور دوسرے علاقوں میں بھی ووٹ ڈال سکتے تھے، لیکن رضاکار فورس الحشد و شعبی کے جوانوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ الحشد و شعبی کے تقریباً 200,000 جوان انتخابات کی سیکیورٹی اور مختلف علاقوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے تعینات کیے گئے تھے اور وہ سب کے سب ووٹنگ کے حق سے محروم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ الفتح، اتحاد اور استقامت کی حامی جماعتیں پارلیمنٹ میں بہت سی سیٹوں سے محروم ہو گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق رضاکار فورس کے فوجیوں کو حق رائے دہی سے محروم کرنے کی وجہ سے الفتح اتحاد کو 20 سیٹوں کا نقصان ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 20 سیٹیں دوسروں کو ملی ہیں۔ القدس العربی، الجزائر نے اسرائیل اور ایک اور حکومت پر ملک میں مسلحانہ کارروائی کی سازش کا الزام عائد کیا ہے۔ الجزائر کے سرکاری ٹی وی چینل نے بدھ کے روز بتایا کہ ایک سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت اور شمالی افریقہ کی ایک حکومت کے تعاون سے ایک دہشت گرد گروہ نے سازش رچی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے اندر علیحدگی پسندوں کی مدد سے یہ سازش تیار کی گئی تھی، تاہم مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ الجزائر کی پولیس نے بھی بتایا ہے کہ مسلحانہ کارروائی کی سازش رچنے کے الزام میں 17 مشتبہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے ماک نامی تنظیم کو سازش کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ماک الجزائر کی ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے جس کی تشکیل سن 2002 میں ہوئی اور اس کا سرغنہ فرحات مہنی ہے جو تنظیم کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ فرانس میں موجود ہے۔ گزشتہ مہینے الجزائر کے صدر نے فرانس میں ماک کے اراکین کو حوالے کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، آپ کی تقریر لکھنے والے کو برطرف کرنا چاہیے، ساورکر اور گاندھی پر وزیر دفاع کے بیان پر اویسی کا رد عمل۔ روزنامہ منصف، بی جے پی مرکزی ایجنسیوں کو اپنے حریفوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے، شرد پوار۔ روزنامہ جسارت، ملک بھر میں ڈینگی بے قابو، اسلام آباد میں 61 مریض متاثر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پاکستان ایران سرحد پر باڑ، دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت۔ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے الگ الگ ملاقاتیں کی، جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد پر باڑ، دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کی گئی، جبکہ امن کے فروغ اور انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کو پاکستان کے دورے پر آئے ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں سرحد پر باڑ، دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کی گئی۔ روزنامہ سیاست، لوگوں کو مذہب کے نام پر بانٹنے کا طوفان برپا ہے، فاروق عبداللہ۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک طوفان برپا ہے جس میں لوگوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان کا ساتھ ہی کہنا تھا کہ اگر اس طوفان کو نہیں روکا گیا تو ہندوستان تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ ایک ہو کر طوفانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار بدھ کے روز یہاں مقتولہ اسکول پرنسپل سپندر کور کے گھر پر تعزیت کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور آپ پیش خدمت ہے پروگرام دریچے۔
دریچے سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم فرانس کے کیتھولک کلیساؤں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے اسکینڈل پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، روم کے کیتھولک کلیسا میں ایک بار پھر جنسی اسکینڈل کی خبر عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران جنسی اسکینڈل کی وجہ سے کیتھولک کلیسا کے ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ حتیٰ اس اسکینڈل کے سلسلے میں پوپ فرانسس کے اقدامات بھی کلیسا کی ساکھ کو بحال کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اس جنسی اسکینڈل کا المناک پہلو پادریوں کی جانب سے ان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کیا جانا ہے جن کی عمریں 13 برس سے بھی کم تھیں اور جنہیں تعلیم کے لیے کلیسا کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس سلسلے کا تازہ ترین اسکینڈل فرانس کے کیتھولک کلیسا کا سامنے آیا ہے اور پادریوں پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 80,000 بچوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا۔ فرانس میں ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ فرانس میں کیتھولک پادریوں نے سن 1950 سے 2020 کے برسوں کے دوران 2,16,000 سے زیادہ بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ جان مارک سووا نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے نامہ نگاروں سے کہا ہے کہ متاثرہ بچوں کی عمریں 8 سے 13 برس تک کی تھیں۔ سووا نے مزید کہا کہ تحقیقات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے تقریباً 3,000 افراد سن 1950 سے اب تک فرانس کے کیتھولک کلیساؤں میں کام کر رہے ہیں، جن میں سے 2/3 پادری ہیں۔ سووا نے ان اعداد و شمار کو دل ہلا دینے والا قرار دیا اور کہا کہ اگر ہم 2,16,000 کو 3,000 پر تقسیم کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر ایک پادری نے اوسطاً 17 بچوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا ہے، اور یہ چیز فرانس کے کیتھولک کلیسا کے لیے خوفناک ہے۔ اس تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ نے فرانس کے کیتھولک کلیسا سے متعلق آن لائن رپورٹ پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ زیادتی سسٹمیٹک تھی۔ کلیسا نے ان تمام برسوں کے دوران نہ صرف بے اعتنائی برتی بلکہ سنگدلی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے اپنے تحفظ کو متاثرہ بچوں کی حفاظت پر ترجیح دی۔ کلیسا نے جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے نہ صرف اقدامات انجام نہیں دیے بلکہ اس نے چشم پوشی کی اور اس سلسلے میں کوتاہی سے کام لیا، بلکہ بعض مواقعوں پر تو جان بوجھ کر بچوں کو جنسی زیادتی کرنے والے افراد کے ساتھ بھیجا۔ سمن فرانس میں مذہبی اداروں کے سربراہ ویرینک مارگون نے کیتھولک کلیسا میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی سے متعلق رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جنسی تشدد کے اسکینڈل کو حقیقی معنوں میں شرمناک قرار دیا۔ متاثرہ افراد کی انجمن کے بانی فرانسوا دووا نے مجرم پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ انسانیت کے لیے باعث ننگ و آر ہو۔ اس دوزخ میں بہت زیادہ نفرت انگیز جرم تھے، لیکن سب سے بدتر اعتماد کو ٹھیس پہنچانا اور بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانا ہے۔ اس رپورٹ کے نشر ہونے کے بعد کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ فرانسس نے اس شرمناک حقیقت کے بارے میں ان الفاظ میں اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ میں متاثرہ افراد کے لیے اپنی پریشانی اور دکھ کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ کلیسا نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ واضح رہے کہ کیتھولک کلیسا کے جنسی اسکینڈل کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جن ممالک میں کیتھولک کلیسا موجود ہیں تقریباً ان سبھی میں کئی عشرے قبل سے اب تک بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ سے لے کر یورپ کے اکثر ممالک تک میں بچوں کے ساتھ پادریوں کی جنسی زیادتی کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ آئر لینڈ اور ہالینڈ میں ان اسکینڈلز کی تہ تک پہنچنے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تقریباً 10 سال قبل ہالینڈ میں تحقیقاتی کمیٹی نے کیتھولک کلیساؤں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی، جس میں کیتھولک کلیسا کے ملازمین خصوصاً راہبوں کی جانب سے بچوں کے ساتھ وسیع پیمانے پر کی جانے والی جنسی زیادتیوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سن 1945 سے 1981 کے دوران ہالینڈ میں واقع کیتھولک کلیساؤں میں تقریباً 10 سے 20 ہزار بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ سن 2010 تک ایسے بچوں کی تعداد 10 ہزار تک پہنچ گئی۔ پوپ بینیڈکٹ 16 کے استعفے کی ایک وجہ کیتھولک کلیساؤں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا اسکینڈل منظر عام پر آنا ہی تھا۔ وہ جس ملک میں بھی جاتے انہیں پادریوں کے جنسی اسکینڈل کا جواب دینا پڑتا۔ وہ اس سلسلے میں ہونے والے اعترافات میں کمی لانے کے لیے عموماً متاثرہ بچوں سے ملاقات اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے۔ اس کے علاوہ ویٹیکن نے متاثرہ بچوں کو تاوان ادا کر کے خود پر ہونے والے اعتراضات اور تنقیدوں کو ختم یا کم کرنے کی بھی کوشش کی۔ پوپ بینیڈکٹ 16 نے آئر لینڈ میں بچوں کے ساتھ دسیوں پادریوں کی جنسی زیادتی کا اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد کیتھولک کلیسا کے ساکھ کی بحالی کے لیے بذات خود اس معاملے میں دخل دیا۔ انہوں نے آئر لینڈ کے پادریوں کے ساتھ 2 دن تک گفتگو کے بعد بچوں کے ساتھ پادریوں کی جنسی زیادتی کو مکروہ ظلم سے تعبیر کیا اور آئر لینڈ کے پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئر لینڈ کے بشپس کو کلیسا کی ساکھ کی بحالی کی کوشش کرنی چاہیے۔ پوپ سے ملاقات کرنے والے آئرلینڈ کے بشپ یوزف دوفی نے کہا کہ اس بدنامی کے داغ کو صاف کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیتھولک پادریوں کی جنسی زیادتی سے عیسائیت کے بہت سے پیروکاروں کو افسوس ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو معنویت اور اخلاق کی جانب دعوت دینے والوں نے اس بھیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جرمنی میں بشپس کی کانفرنس کے سیکرٹری جنرل ہانس لاگ ڈورفر نے ہفت روزہ جریدے اشپیگل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اسکینڈل سے کلیسا کا سیاہ چہرہ سامنے آتا ہے اور ہم کو اس سے شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ ویٹیکن کے ان اقدامات کے نتیجے میں اس پر ہونے والے اعتراضات میں بہت کمی واقع ہوئی۔ اگر کسی ایک کلیسا کا کوئی ایک اسکینڈل سامنے آتا تو اس کی وجہ سے گزشتہ برسوں اور عشروں کے دوران دوسرے پادریوں کے جنسی اسکینڈل ایک بار پھر موضوع گفتگو بن جاتے۔ اس طرح کے اسکینڈل سامنے آنے سے کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک کلیسا کی ساکھ خراب ہوگی۔ پادریوں کو عیسائیوں کے فادر کا لقب دیا گیا ہے اور کلیسا کو ان کی پناہ گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ان اسکینڈلز کے منظر عام پر آنے کے بعد بچوں کے لیے بدنامی اور خطرے کے مرکز میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کلیسا میں نیک سیرت پادری موجود نہیں ہے، لیکن بد کردار پادریوں نے کلیسا کی ساکھ کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی آسانی کے ساتھ تلافی نہیں کی جا سکتی۔ اگر قرون وسطی میں کلیسا کا فکری جمود اور استبداد دین سے لوگوں کی دوری نیز ہیومنزم اور سیکولرزم کا موجب بنا تھا، تو اب پادریوں کے جنسی اسکینڈلز کی وجہ سے بہت سے کیتھولک کلیسا سے دوری اختیار کرنے لگے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں افراد نے پادریوں کے جنسی اسکینڈلز کے سامنے آنے کے بعد کیتھولک کلیساؤں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ انہی اسکینڈلز کی وجہ سے پوپ بینیڈکٹ 16 کو مجبوراً استعفی دینا پڑا تھا، اور ان کے بعد پوپ فرانسس کو بھی ان اسکینڈلز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا بدستور سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی پوپ بینیڈکٹ 16 کی طرح بد کردار پادریوں کو برا بھلا کہنے اور معذرت چاہنے کے ذریعے کیتھولک کلیسا کی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی لوگ کیتھولک کلیساؤں میں پادریوں کے سابقہ جنسی اسکینڈل کو بھول نہیں پاتے ہیں کہ اسی سلسلے کا ایک نیا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام دریچے کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام دریچے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام ایرانی مشاہیر، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجئے۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کے ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک اور ایرانی شخصیت سے آپ کو متعارف کرائیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کو ایک اور ایرانی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے، اور آج ہم ایران کے شاعر اور سوانح نگار علی قلی وزیری کے بارے میں آرائز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ علی قلی خان کے، جن کا تخلص والہ داغستانی تھا، 1124 ہجری قمری سفر کے مہینے میں شاہ سلطان حسین صفوی کے عہد حکومت میں دارالسلطنت اصفہان میں پیدا ہوئے۔ والہ کے پدر محمد علی خان تھے کہ جو 1126 ہجری قمری میں ایروان کے بیگلر بیگی یا امیر العمرا کے عہدے پر فائز ہو گئے، اور والہ کے جو اس وقت 2 سال کے تھے اپنے والد کے ساتھ وہاں گئے۔ محمد علی خان کو ایروان اور آذربائیجان کی حکومت اور سپاہ سالاری کے عہدے تک پہنچنے کے بعد شاہ صفوی کے حکم سے قندھار پر قبضہ کرنے اور اس علاقے میں افغانوں کے فتنے دبانے کا مشن سونپا گیا۔ تاہم قندھار پہنچنے سے پہلے ہی نخجوان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے کو نجف لے جایا گیا، اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مرقد کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس زمانے میں والے اپنے گھر والوں کے ساتھ اصفہان لوٹ آئے۔ وہ 1129 ہجری قمری میں اصفہان میں مکتب گئے، اور اس دور میں اصفہان کے علم و ادب کے بزرگوں اور استادوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ان ایام میں والے اپنے چچا حسن علی خان کے زیر سرپرستی زندگی گزار رہے تھے۔ حسن علی خان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام خدیجہ سلطان تھا، کہ جو تقریباً والے کے ہم سن و سال اور ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جب والے مکتب جاتے تھے تو حسن علی خان نے اپنی بیٹی کے لیے بھی معلم کا انتظام کیا تاکہ گھر میں وہ تعلیم حاصل کرے۔ والے داغستانی نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختصر وقت میں ہی خداداد ہوش و ذکاوت کے نتیجے میں رائج علوم عربی، فارسی، تاریخ و ادب پر گرفت مضبوط کر لی، لیکن وہ اپنی تعلیمات کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ 1133 ہجری قمری میں فتح علی خان کی، جو والے داغستانی کے والد کے چچا اور سلطان حسین صفوی کے وزیر تھے، سلطنت پر قبضے کے الزام میں سرکاری عہدے سے معزول کر دیے گئے، اور اس کے بعد والے کے خاندان کے تمام بزرگوں، من جملہ ان کے چچاؤں اور بھائیوں، سب کو عہدوں سے برطرف کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی سال یعنی 1133 ہجری قمری کے اواخر میں افغانوں نے اصفہان پر حملہ کر دیا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا، اور اس علاقے میں جنگ کے شعلے تیز ہو گئے، یہاں تک کہ 1135 ہجری قمری میں محرم الحرام کے مہینے میں محمود افغان نے اصفہان کو فتح کر لیا اور سلطان حسین صفوی کو جیل میں ڈال دیا اور خود تخت سلطنت پر بیٹھ گیا، اور پھر 1142 ہجری قمری تک یعنی 7 سال تک اصفہان میں حکومت کی۔ یہی وہ ایام تھے کہ والے اور ان کے چچا کی بیٹی خدیجہ کی جو دلی وابستگی رکھتے تھے کہ غمنگیز سرنوشت ایک دوسرے سے جڑ گئی۔ والے داغستانی نے اپنی سوانح عمری میں جو انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں لکھا ہے، اس مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وقت نے ان دونوں کو ناکامی کا تلخ گھونٹ پلایا ہے۔ والے داغستانی کی ماں نے ان دونوں کی شادی کی تقریب کو سادگی سے منائے جانے کی خدیجہ سلطان کی ماں کی تجویز کی مخالفت کر دی، اور یہی امر والے کی خدیجہ سے جدائی اور عاشقانہ سوز و گداز غزلیں کہنے کا آغاز قرار پایا کہ جس کا والے کی غزلوں میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد خدیجہ کے گھر والوں نے محمود افغان کے دباؤ، دھمکی اور اجبار کے سبب مجبور ہو کر اپنی بیٹی خدیجہ کی شادی محمود افغان کے ایک رشتہ دار سے کر دی۔ اس غمنگیز واقعے کے بعد والے داغستانی دیوانہ وار شہروں، بازاروں اور کوچوں میں سرگردہ پھرنے لگے اور اپنے یار دیرینہ کو تلاش کرنے لگے۔ اسی زمانے میں شاہ تہماس دوم صفوی اصفہان میں داخل ہوئے اور افغانوں کو فارس اور کرمان کی طرف دربدر کر دیا گیا۔ والے کی جو خدیجہ کو کھو دینے کے بعد بہت پریشان حال اور سرگرداں تھے، 1144 ہجری قمری میں 20 سال کی عمر میں کہ جب نادر شاہ افشار نے اقتدار حاصل کیا تو اس وقت انہوں نے اپنا وطن ترک کرنے کا ارادہ کر لیا اور بہت سختی اور مشکلات برداشت کر کے ہندوستان چلے گئے۔ بہت سے تذکرہ نویسوں اور سوانح نگاروں کے علاوہ خود بھی والے داغستانی نے اپنے سفر کی وجہ اپنے چچا کی بیٹی خدیجہ سلطان سے جدائی اور فراق کا غم لکھا ہے۔ حاصل شدہ دستاویزات اور اسناد کی بنیاد پر والے 1146 ہجری قمری میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ وہ تتھر آباد سے خود آباد اور پھر وہاں سے بکھر اور ملتان گئے، اور وہاں سے لاہور اور پھر شاہجہاں آباد گئے اور وہیں ساکن ہو گئے۔ ہندوستان کے تیموری بادشاہ محمد شاہ اور اس کے دربار کے عمرا نے والے سے درخواست کی کہ وہ دربار میں چلیں اور سلطان کے ملازم ہو جائیں، لیکن والے داغستانی نے عدم لیاقت کا بہانہ بنا کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن شاہ کی جانب سے پے در پے فرمان بھیجے جانے کے بعد وہ اسے قبول کرنے پر مجبور ہو گئے اور ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ کے ملازموں میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو بادشاہ سے بہت زیادہ قربت حاصل ہو گئی اور ان کو اعلیٰ ترین منصب سے نوازا گیا۔ والے داغستانی نے ہندوستان میں اپنی رہائش کے ایام میں دربار کے کاموں اور بہت سے دوستوں کے یہاں آمد و رفت میں خود کو مشغول رکھنے کے باوجود اپنے دل سے خدیجہ سلطان کی یاد کو باہر نہیں نکالا اور ہمیشہ اپنے محبوب کی یاد میں رہا کرتے تھے اور ان کے لیے شعر کہتے تھے اور خط اور قاصد کے ذریعے ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ ہندوستان میں رہائش کے دوران والے داغستانی کی بہت سے صاحبان منصب اور شعراء اہل ذوق سے دوستی ہو گئی تھی کہ جو ان کے گھر آمد و رفت کرتے تھے، اور حتیٰ ان کے گھر میں جو بزم ادب منعقد ہوتی تھی اس میں شرکت بھی کرتے تھے۔ لیکن ان کے سب سے اچھے اور قریبی دوست شمس الدین فقیر دہلوی تھے کہ جو ان کے محرم اسرار تھے۔ والے داغستانی نے اپنے عشق کا سارا ماجرا ان کو سنایا اور انہوں نے بھی یہ طے کر لیا کہ وہ والے کی اجازت سے اس داستان عشق کو منظوم شکل دیں گے۔ اس طرح سے فقیر دہلوی نے اپنی مثنوی والے داغستانی اور ان کے چچا کی بیٹی خدیجہ سلطان کے عشق کی داستان کی بنیاد پر تحریر کی۔ یہ مثنوی 1160 ہجری قمری میں نظامی گنجوی کے شعری مجموعے لیلا و مجنون کی روش اور سیاق و سباق کے طرز پر 3230 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن اسے پڑھنے والے کو حتمی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی خدیجہ سلطان اور والے دونوں زندہ ہیں اور دل میں وصال کا شوق رکھتے ہیں۔ خدیجہ سلطان کے بارے میں والہ کا عشق و محبت اور ان سے وصال کی امید کبھی بھی کم نہیں ہوئی اور ان سے وصال کی امید کبھی بھی کم نہیں ہوئی والہ داغستانی آخر عمر تک ایران واپسی اور اصفہان میں زندگی گزارنے کی آرزو رکھتے تھے اور اپنے بہت سے اشعار میں انہوں نے اس آرزو کی جانب اشارہ بھی کیا ہے۔ والہ تا حیات اپنے دل میں ایران لوٹنے کی حسرت لیے رہے اور ان افراد کے بارے میں جو ہندوستان سے ایران واپس جاتے تھے ان پر رشک و غبطہ کرتے تھے۔ والہ داغستانی اگرچہ اپنی تعلیمات کو اختتام تک نہیں پہنچا سکے لیکن اپنے اوقات کو تذکروں اور شعرا کے دیوانوں کے مطالعے پر صرف کرتے تھے اور یہی ان کا وہ علمی سرمایہ تھا کہ جس کے باعث وہ تذکرہ ریاض الشعرا لکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ والہ داغستانی نے اپنے تذکرے کے اختتام پر اس موضوع کی جانب اشارہ کیا ہے۔ آزاد بلگرامی اور قدرت اللہ گوپاموی جیسے تذکرہ نویسوں نے ہندوستان میں والہ داغستانی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خدیجہ سلطان سے ان کی دوری کے سبب وہ سدا رنج و تکلیف کی زندگی گزارتے رہے۔ تذکروں میں بھی کہا گیا ہے کہ خدیجہ سلطان والہ داغستانی کی ملاقات کے لیے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئیں، تاہم وہ چاہتی تھیں کہ پہلے کربلا جائیں، چنانچہ وہ کربلا سے بصرہ گئیں اور سمندر کے راستے ہندوستان جانا چاہتی تھیں، لیکن راستے میں ہی مغربی ایران کے شہر کرمانشاہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا گیا کہ والہ داغستانی خدیجہ سلطان کے انتقال کی خبر سننے کے بعد اس غم کے صدمے میں زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے اور کچھ مہینوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والہ داغستانی نے 1170 ہجری قمری میں 46 سال کی عمر میں دہلی میں وفات پائی اور اسی شہر میں ان کو سپرد خاک کیا گیا، لیکن اس وقت ان کی قبر کا کوئی نشان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی ایرانی شاعر اور تذکرہ نویس کے بارے میں عرائض لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.